اتوار 20 نومبر کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ انڈیا میں ٹرین کے حادثے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک۔ ایک مسافر نے منظر کو کچھ یوں بیان کیا۔
ہم لوگ تو سمجھ نہیں پائے آخر ہوا کیا۔ ہم لوگوں نے موت کو اپنے نزدیک سے دیکھا ایک دم۔ ابھی تو لوگ بہت ہیلپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں مسافر ٹرین کے حادثے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ریلوے کے ترجمان کے مطابق کانپور سے گزرنے والی دوسری ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے۔
اندور پٹنہ ایکسپریس کا حادثہ آج صبح تقریباً 3:30 بجے کانپور شہر کے قریب ہوا۔ حادثے کی وجہ سے مسافر ٹرین کے 14 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ جائے وقوع پر ملبہ ہٹانے کا کام اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں ٹرین حادثے پر شدید غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متاثرہ افراد کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے وزیر ریلوے سے بات کی ہے، جو موجودہ حالات کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ ٹرین کی بوگیوں کی پٹری سے اتر جانے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ انڈین وزیر ریلوے نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے کا کہنا ہے کہ حلب میں اب تک ہونے والی شدید بمباری کے نتیجے میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں طبی سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیل سنیے سبا ناز سے۔
سیرین سول ڈیفنس نامی امدادی ادارے کے مطابق سنیچر کے روز حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ مغربی علاقوں میں ہونے والی فضائی بمباری کے نتیجے میں 61 افراد ہلاک ہوئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز کی جانب گزشتہ 5 دنوں سے فضائی اور توپ خانوں کی بمباری جاری ہے۔ مسلسل بمباری سے تمام عارضی ہسپتالوں میں سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ بعض ہسپتالوں میں سہولیات تو ہیں، لیکن لوگ وہاں جانے سے خوفزدہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ایک بیان میں ہسپتالوں پر ہونے والے حملے کو وحشیانہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ شام کے دیگر حصوں میں متحرک ہے اور حلب میں آپریشن نہیں کر رہی۔
شام سے ہی اطلاعات ہیں کہ حلب میں باغیوں نے الفرقان ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ شامی حکومت کے مطابق اسکول پر شیلنگ سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنی پارٹی سی ڈی یو کے سینئر ممبران کو بتایا ہے کہ وہ اسی عہدے پر 4th مرتبہ بھی فائز ہوں گی۔ جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق اس معاملے پر آج ان کی جانب سے باضابطہ اعلان کی امید ہے۔ 11 سال سے مرکل جرمنی کی چانسلر کے عہدے پر رہ چکی ہیں۔ انہیں خاص طور پر یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا اور امریکی انتخاب میں ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد یورپ میں استحکام لانے والی ایک قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے یورپ کی معیشت کو بھی مستحکم کیا۔ ہم گزشتہ سال پناہ گزینوں کے لیے جرمنی کے دروازے کھولنے پر ان کے ووٹرز نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ترکی میں ہزاروں افراد اس مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کم سن لڑکی سے جنسی زیادتی کرنے والا شخص اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو وہ سزا سے بچ جائے گا۔ تفصیل سنیے شیراز حسن سے۔
حکومت کا اصرار ہے کہ اس قانون سازی کا مقصد بچوں کی شادی سے متعلق جاری روایت کو نمٹنا ہے۔ تاہم مخالفین کہتے ہیں کہ بل سے بچوں کے ریپ کو قانونی حیثیت مل جائے گی۔ اس قانون کے تحت اس شخص کو رہا کر دیا جائے گا جو کسی کم سن لڑکی کو بنا کسی جبر دھمکی کے ریپ کرتا ہے، تاہم وہ بعد ازاں اس سے شادی کر لیتا ہے۔ وزیر انصاف نے نیٹو کے اجلاس میں کہا تھا کہ اس بل کے تحت ریپ کرنے والوں کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ استنبول میں ہزاروں مظاہرین نے بل واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ترکی کے دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں۔
اسی مظاہرے میں شریک ایک خاتون نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ
میں بھی انیم نس کارشلیبیلیرم یعنی بولے بی شی اکلمزا مانتمزا
میں ایک ماں ہوں، مجھے اس پر کیسا رد عمل دینا چاہیے؟ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے آج صبح یہ خبر ٹی وی پر دیکھی ہے اور اس کے بعد سے میں 50 بار اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھ چکی ہوں۔ اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو، اگر اس ملک کی مائیں ایسا ہونے دیتی ہیں تو مطلب وہ مائیں ہی نہیں ہیں۔
جنوبی کوریا میں ملک کے صدر کے خلاف بڑے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران 5 لاکھ افراد نے دارالحکومت میں مظاہرہ کیا۔ جنوبی کوریا میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ صدر کا ایک بدعنوانی کے سکینڈل میں معقول کردار تھا، جس میں ان کی قریبی ساتھی بھی ملوث تھیں۔ فیس بک کے سربراہ نے فیس بک پر جعلی خبروں کی اشاعت روکنے کے لیے نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے مطابق اس منصوبہ سازی سے کسی حد تک مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تفصیل سنیے عابد حسین سے۔
حال ہی میں فیس بک پر غلط خبروں کے معاملے پر تنازع اس وقت کھڑا ہوا تھا جب بعض صارفین نے کہا کہ فیس بک پر پھیلنے والی غلط خبریں امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ جعلی خبروں پر روک تھام کے لیے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے مارک زکربرگ نے غلط خبروں کو سنجیدگی سے لینے اور ان کی اچھی طرح سے جانچ اور تصدیق کرنے پر زور دیا ہے۔ مارک زکربرگ نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے 7 تجاویز پر بڑی محنت سے کام کیا جا رہا ہے۔ غلط خبروں پر جعلی مواد کا وارننگ لیبل لگانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج اتوار ہے اور آج آپ وسعت اللہ خان کی ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات سن سکیں گے۔ یہ آج پروگرام کے دوسرے حصے میں پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو آپ ہی کے خطوط پر مبنی ریڈیو ڈائری، آپ کا خط ملا، یہ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کے قریب ہونے والے مسافر ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ اتوار کو کانپور شہر کے قریب پوکھریاں کے علاقے میں علی صبح مسافر ٹرین پٹنہ ایکسپریس کی 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ تفصیل سنا رہے ہیں سلیم قاضی۔
یہ حادثہ اتوار کو کانپور شہر کے قریب پوکھریاں کے علاقے میں علی صبح اس وقت پیش آیا جب اندور پٹنہ ایکسپریس کی 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بوگیوں کے پٹری سے اترنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس حادثے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ حادثہ صبح 3:30 بجے پیش آیا، جس کے بعد جائے وقوع پر 250 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انڈیا کے سرکاری خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے ریاست کے سینئر پولیس افسر دلجیت چودھری کے حوالے سے کہا ہے کہ ریلوے حادثے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ریاست کے جے ڈی پی جاوید احمد نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا تھا کہ ٹرین کی 2 بوگیاں ایک دوسرے میں پھنس گئی تھیں اور انہیں کاٹ کر اندر پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے ایک پیغام میں اس حادثے پر شدید غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ متاثرہ افراد کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر ریلوے سریش پربھو سے بات کی ہے، جو موجودہ حالات کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر ریل کا کہنا ہے کہ ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر کا کہنا تھا کہ واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین کے ایک مسافر نے بی بی سی کو بتایا کہ رات کے 3 بجے کے قریب زوردار جھٹکا لگا، کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ہر ایک صدمے میں تھا اور میں نے خود کئی لاشیں اور زخمی دیکھے۔ یاد رہے کہ کانپور ریلوے اسٹیشن انڈین ریلوے کا ایک اہم جنکشن ہے اور یہاں سے ہر روز سینکڑوں ٹرینیں گزرتی ہیں۔
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ہونے والے ٹرین حادثے کی تفصیلات بتا رہے تھے سلیم قاضی۔ اور آئیے سنتے ہیں ایک مسافر کی آواز۔
جی، ہم لوگ جب صبح 3 بجے اٹھے تو دیکھے کہ بھیانک حادثہ ہوا ہے اور لوگ بہت ہائے ہائے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو سمجھ نہیں پائے آخر ہوا کیا۔ ہم لوگوں نے موت کو اپنے نزدیک سے دیکھا ایک دم۔ ابھی تو لوگ بہت ہیلپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں اور سب لوگوں کے فیملی والے ملنے آ رہے ہیں، پرشاسن بھی بہت مدد کر رہی ہے۔
اور اب سنتے ہیں کہ کانپور میں جاری ریسکیو آپریشن کتنا مشکل ہے۔
یہ 6 بٹالین RRF جو میرٹھ کی ہے کمپنی، ہم سب لوگ وہاں لگے ہوئے تھے اور اندر گھسے، جہاں پہ خود ہمیں بھی خطرہ تھا کہ ہم جہاں اندر گھس رہے ہیں وہاں اوپر سے ڈبا بھی پلٹ سکتا تھا، کچھ گر بھی سکتا تھا اندر، لیکن گھس کو ان کو نکالنے کا بس ایک جنون تھا کہ جو زندہ ہیں انہیں ہم باہر نکالیں۔
اس موقع پر انڈیا کے ریلوے کے وزیر نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا ہے۔
ہماری سب سے پہلی چنتا ہے جو گھائل یاتری ہے ان کے علاج کی، سبھی گھائل یاتریوں کا نشلک علاج کروایا جائے گا۔ اس کے لیے کانپور کے اسپتال میں جو جہاں بھرتی ہے وہاں ویوستھا کی جائے گی۔ مرتکوں کے پریواروں کو ریلوے کے اترکت راج شاسن بھی 2-2 لاکھ روپے کی راشی اپلبدھ کرائے گا۔ جو گمبھیر روپ سے گھائل ہے ان کے پریجنوں کو بھی 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी।
कानपुर ट्रेन हादसे का जिक्र जारी रखते हैं और इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कानपुर से बरारास मौजूद हैं साफी रोहित घोष। रोहित, सबसे पहले तो ताज़ा तरीन इत्तला दें, लेटेस्ट हमें बताएं क्या हो रहा है।
देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही ये रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु वो आए थे और वहाँ पे भी क्रैश साइट पे भी वो थे और फिर उन्होंने जो है ये जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हैं, उनसे भी बातचीत की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहे हैं।
अच्छा, ये बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल कौन सी, किस तरह की मुश्किल का सामना है?
देखिए, मेन मुश्किलात ये थी कि जो डब्बे थे वो इस तरह से मतलब मैंगल्ड हो गए थे या चिपट गए थे या चिपक गए थे कि उनके अंदर घुसना बहुत मुश्किल था और उनके अंदर जाके ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कितने घायल हैं या कितनों की मौत हो चुकी है। तो वो एक एक डब्बों को जो है वो ये वेल्डिंग मशीन से काट काट के जो है ये जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो अंदर गए हैं धीरे धीरे करके।
अच्छा, जख्मियों को क्या कानपुर में ही रखा गया इसलिए कि जख्मियों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा या दूसरे शहरों के हॉस्पिटल जो है वो उनको ले जाएंगे?
नहीं, वो देखिए ये जो दो तीन अस्पतालों में मतलब एक तो जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उससे 30 किलोमीटर दूर जो जो डिस्ट्रिक्ट है या जो जिला है वहाँ पे रखा गया है और कईयों को जो है ये कानपुर भी लाया गया है।
अच्छा, ये थे कानपुर से रोहित, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं तुर्की। तुर्की में दारुलहुकूमत अंकारा और इस्तंबुल समेत बड़े शहरों में हज़ारों अफराद ने हुकूमत की तरफ से पास किए जाने वाले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, जिसके मुताबिक अगर एक कमसन लड़की का रेप करने वाला शख्स मुतासरा लड़की से शादी कर लेता है तो वो इस सज़ा से बच जाएगा। तफसीलात सुनिए ताबिंदा कौकब की ज़बानी।
तुर्की की हुकूमत का इसरार है कि इस कानून साजी का मकसद बच्चों की शादी से मुतालिक जारी रिवायत से निमटना है, जबकि नाकदीन का कहना है कि इससे बच्चों के रेप को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। इस्तंबुल में हजारों मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान तालियां बजाते हुए नारे लगाए कि हम खामोश नहीं रहेंगे, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे, इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। दारुलहुकूमत अंकारा समेत दीगर बड़े शहरों में भी मुजाहरे किए गए। इस कानून के तहत उस शख्स को रिहा कर दिया जाएगा जो कमसिन लड़की को बिना किसी जबर धमकी के रेप करता है, ताहम बाद वो उससे शादी कर लेता है। इस्तंबुल में करीबन 3,000 अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने जो बैनर्स उठा रखे थे उन पर दर्ज था कि रेप को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती और ये भी कि AKP मेरे जिस्म से हाथ हटाओ। AKP सदर तैयब अर्दोगान की जमात है जिसने ये बिल पेश किया है। मुजाहरे में शरीक एक खातून ने BBC से बात करते हुए कहा कि एक रेप की कोई तौजीह नहीं होती। एक बच्चे से ये पूछने का क्या मतलब है कि क्या ये ठीक होगा? जब तक वो 18 बरस का ना हो जाए बच्चा बच्चा होता है, इसलिए इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि ये कानून मंजूर ना किया जा सके। मुजाहरे में शरीक एक शख्स का कहना था,
मैं यहाँ आया क्योंकि मैंने अपने जहन की सुनी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क में रहना चाहता हूँ जहाँ हम जी सकते हैं।
एक दूसरी खातून ने कहा,
मैं एक माँ हूँ, मुझे इस पर कैसा रद्द अमल देना चाहिए? ये सब सही नहीं है, ये समझ से बाहर है। मैंने आज सुबह ये खबर TV पर देखी है और इसके बाद से मैं 50 बार अपनी बेटी से इसके बारे में पूछ चुकी हूँ। अगर ये मेरी बेटी के साथ हो जाए तो, अगर इस मुल्क की माएँ ऐसा होने देती हैं तो मतलब वो माएँ ही नहीं है।
तुर्की के वजीर इंसाफ ने नेटो के इजलास में कहा था कि इस बिल के तहत रेप करने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। तुर्की के वजीर आजम ने AKP के अरकान से कहा है कि हिजब इख्तलाफ के साथ इस बिल के हवाले से मुजाकरात करें। जुमेरात को इस बिल पर पार्लियामेंट ने अव्वलीन मंजूरी दे दी है, जबकि आइंदा मंगल को इसके हवाले से दूसरी बहस की जाएगी। अक्वामे मुत्तहिदा में बच्चों के इदारे ने इस बिल पर गहरे खदशात का इजहार किया है। इदारे के तर्जुमान क्रिस्टोफ बुलरेस का कहना था कि बच्चों के खिलाफ ऐसे काबिल नफरत तशद्दुद जो जरायम भी हैं, इन्हें हर लिहाज से काबिले सजा होना चाहिए।
ये थी ताबिंदा कौकब। और इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले मैंने तुर्की के सरकारी नशरियाती इदारे TRT से वाबस्ता सहाफ़ी फुरकान हमीद से बात की और उनसे इस कानून की तफसील पूछी।
ایکچولی یہ قانون جو ہے کہ 16 نومبر 2016 تک جو ہے جن لوگوں نے جو ہے جیل میں سے جو موجود ہیں جنہوں نے جو ریپ کیا ہوا ہے ان کو ایک طرح کے لحاظ سے ان کو فری ہینڈ دینے یعنی ان کو رہا کرنے سے متعلق قانون ہے. جن لوگوں نے بچوں کو یعنی 15 سال سے 18 سال تک یا اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کو اگر ریپ کیا ہے تو اگر ان کی شادی وغیرہ ان سے کرنے کے ساتھ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ جو ہے جنہوں نے ریپ کیا ہے اگر ان کی شادی جو ہے انہیں بچیوں کے ساتھ یا ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. ہاں البتہ یہ اس قانون کے بارے میں مفتی چرچے کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے جو اس طرح تو راہ کھل جائے گی سب کو ریپ کرنے کا موقع مل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں. وزیر جو انصاف ہے انہوں نے بیان دیا کہ یہ صرف جو ہے 16 نومبر تک جو جیل میں موجود ہے ان کے لیے یہ قانون ہے اور ابھی جو ہے اس کی منظوری حاصل ہونی ابھی یہ منظور نہیں ہوا ہے.
اچھا تو اس قانون کی متنازع شک کیا ہے؟
متنازع شک یہ ہے کہ لوگوں نے یہ جو ہے پوزیشن نے یہ کر دیا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ راہ کھل جائے گی سب لوگوں کے لیے جو بچوں کے ساتھ ہے وہ ریپ کریں گے اور اس کے بعد ہے اچھا ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور اس طرح وہ ان کو معافی مل جائے گی ان کی ان کے جو ہے آئندہ کے لیے ان کے راستے کھل جائیں گے. لیکن وزیر انصاف نے اور پرائم منسٹر واضح طور پہ کہہ دیا کہ آئندہ ایسا کوئی وہ راستہ نہیں ہے یہ صرف جو ہے 16 نومبر تک جو جیل میں موجود ہیں صرف ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو معافی دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے. آئندہ اس قسم کی کوئی وہ نہیں ہوگی بلکہ منڈے کو اس سلسلے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی خواتین ونگز جو ہیں ان کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت بھی کریں گے اور منگل کے روز جو ہے اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پھر جو ہے بحث و مباحثہ ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ کل سے اور آج سے جو ہے ترکی کے مختلف شہروں میں اپوزیشن سے موقع پیدا اٹھا کے عوام نے جو ہے اور خاص طور پر خواتین نے جو کے خلاف جو مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ مزید نہ پھیلے کیونکہ اگر یہ مزید پھیلتے چلے گئے پھر حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا.
اچھا یہ بتائیں کہ معاشرے پر اس کے جو ہیں وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے منفی یا مثبت کیسے دیکھ رہے ہیں؟
لازمی تو ظاہر ہے اس کے معاشرے پر منفی اثر مرتب ہوں گے اس لیے کہ حکومت اس جو ہے اس بل کو صحیح طریقے سے ابھی طریقے سے عوام کو جو ہے سمجھا نہیں پائی ہے. سمجھا نہ پانے کی وجہ سے عوام پہ اس کے بڑے منفی اثر مرتب ہو رہے ہیں اور خاص طور پر آپ پارٹی کے اندر بھی سلسلے میں جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اس کے اندر سے بھی جو ہے رد عمل کا سلسلہ جاری جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے جو ہے منگل کے روز جو آپ کی خواتین ونگ کا جو ہے وہ اجلاس طلب کیا ان کے ساتھ مل کے ان کو پہلے وہ بتائیں گے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے ان کو قائل کریں گے اس کے بعد منگل کے روز پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر سے بھی بات چیت کریں گے پھر کیونکہ اگر وائز عوام پہ اس کا منفی اثرات مرتب ایک دفعہ ہو گئے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا.
ترک نشریاتی ادارے ٹی آر ٹی سے وابستہ صحافی فرقان حمید جس سے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی. آئیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر نظر ڈالتے ہیں اور شہر سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. ترکی کی خبر جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ لمحہ بر لمحہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. ترکی میں ہزاروں افراد اس مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کم سن لڑکی کا ریپ کرنے والا شخص اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو وہ اس سزا سے بچ جائے گا. حکومت کا اصرار ہے کہ اس قانون سازی کا مقصد بچوں کی شادی سے متعلق جاری روایت سے نمٹنا ہے جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں کے ریپ کو قانونی حیثیت مل جائے گی. استنبول میں ہزاروں مظاہرین نے اس احتجاج کے دوران تالیاں بجاتے ہوئے نعرے لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے, اس بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے. ازمیر اور تزبزن سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں. بعض بینرز پر یہ بھی درج تھا کہ ریپ کو قانونی شکل نہیں دی جا سکتی اور یہ کہ اے کے پی میرے جسم سے ہاتھ ہٹاؤ. مظاہرے میں شریک ایک خاتون نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ریپ کی کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. ایک بچے سے یہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوگا, یہ صحیح یا غلط نہیں ہے, اور جب تک وہ 18 برس کا نہ ہو جائے تب تک آپ اسے یہ نہیں پوچھ سکتے, بچہ بچہ ہوتا ہے. قادر ڈیمر نامی ایک اور شخص ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کی سنی ہے اور ان کے بھی بچے ہیں اور یہ کہ ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں وہ جی سکیں. آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جنوبی کوریا پہ. جنوبی کوریا میں سرکاری وکیل استغاثہ کے مطابق صدر پاک گن کا اپنی سہیلی چوئی سنسل کے کرپشن سکینڈل میں کافی گہرا کردار ہے. صدر ہونے کے ناطے گن کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی لیکن ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں عابد حسین.
جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لاکھوں مظاہرین کے مسلسل احتجاج کے بعد صدر پاک گنہے کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ان پر مستعفی ہونے کے لیے شدید دباؤ ہے۔ مرکزی ملزم چوئی سن سل اور ان کے دو ساتھیوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے بعد چیف پبلک پروسیکیوٹر لی ینگ ریول کہتے ہیں کہ صدر گنہے بھی اس اسکینڈل میں سازشی رہی ہیں۔
جہاں تک ہمیں ثبوت ملے ہیں، ہماری تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ صدر پاک گنہے نے چوئی سن سل، آن جون اور جیونگ ہو سیونگ کے جرائم میں اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن آئین کی دفعہ 84 کے مطابق صدر پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہماری ٹیم صدر کے خلاف تحقیقات جاری رکھے گی۔
یہ الزامات اور مظاہرے اس انکشاف کے نتیجے میں ہیں جن میں یہ معلوم ہوا کہ صدر کی قریبی سہیلی چوئی سن سل نے صدر گنہے کے ساتھ دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جنوبی کوریا کی کمپنیوں سے بھاری رقم بٹوری۔ صدر پاک گنہے پر مزید اس بات کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنی سہیلی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود سرکاری دستاویزات دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس اسکینڈل میں چوئی سن سل کے ساتھ دو اور ساتھی آن جونگ بیوم اور جونگ سو سیونگ بھی ملوث ہیں۔ صدر کی سہیلی کے خلاف الزامات کی تفصیل بتاتے ہوئے سرکاری وکیل لی یونگ ریول نے کہا،
آج 20 نومبر کو ہماری تحقیقاتی ٹیم نے چوئی سون سل اور آن جونگ بیوم کو اختیارات کے غلط استعمال، اقدام فراڈ، زبردستی اور زبردستی کرنے کی کوشش کے الزامات میں گرفتار کیا ہے، جبکہ جیونگ ہو سیونگ کو حکومتی راز افشا کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔
صدر گنہے نے اپنے خلاف الزامات لگنے کے بعد کہا تھا کہ وہ تحقیقات میں پوری طرح تعاون کریں گی، لیکن ان کے وکیل یو ینگ ہا نے آج کہا کہ صدر گنہے سرکاری وکلاء برائے استغاثہ سے نہیں ملیں گی اور صرف اس خود مختار تحقیقاتی ٹیم سے ملیں گی جو کہ بہت جلد اس کیس کی انکوائری کرنا شروع کرے گا۔ صدر پاک گنہے کا مزید دفاع کرتے ہوئے ان کے ترجمان جنگ یون کوک نے کہا کہ یہ الزامات سراسر حقائق کے منافی ہیں۔ جنوبی کوریائی عوام نے ان انکشافات کے سامنے آنے کے بعد نہایت غصے کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں 80 کی دہائی کے بعد جمہوریت کے حق میں سب سے بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ احتجاج کے منتظمین کے مطابق اس سنیچر تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے ایک شمع بردار ریلی میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ مسلسل چوتھا ہفتہ تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے صدر گنہے کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی۔ حزب اختلاف نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر صدر گنہے مستعفی نہیں ہوتی تو ان کے خلاف مواخذہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔
اور اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں کرنسی کا بحران جو ہے وہ جاری ہے۔ سہیل حلیم ہمارے ساتھ فون پر اس وقت براہ راست موجود ہیں۔ سہیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج وزیر اعظم نریندر مودی نے جو تقریر کی ہے اس معاملے پر، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
ظفر، وزیر اعظم نریندر مودی آج آگرہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگرہ اتر پردیش میں ہے اور وہاں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں 2-3 مہینوں کے اندر۔ اس دوران انہوں نے کافی تفصیل سے ذکر کیا کرنسی کے وڈرال کا، کہ کس طرح سے 1000 اور 500 کے نوٹ جب سے ختم ہوئے ہیں ملک میں تو افراتفری کا عالم ہے، اور یہ الزامات بار بار سامنے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کالا دھن یا بلیک منی ہے وہ غریب لوگوں کا استعمال کر کے اپنے پیسے کو سفید کر رہے ہیں، یعنی ان کے کھاتوں میں اپنا پیسہ جمع کرا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی آپ کسی ایسے شخص کے دھوکے میں مت آئیے گا جو آپ سے یہ کہے کہ بھائی میں 50,000 یا 1,00,000 روپے آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ جب وقت آئے گا اور تفتیش شروع ہوگی تو وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا اور آپ پھنس جائیں گے۔ تو وہ ایک طرح سے پیغام دے رہے تھے ملک میں لوگوں کو کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں، کیونکہ بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں ملک کے مختلف کونوں سے کہ جن لوگوں کے پاس کالا دھن ہے وہ طرح طرح کے طریقے استعمال کر رہے ہیں، حربے استعمال کر رہے ہیں اپنے پیسے کو سفید کرنے کے لیے۔
اچھا سوئل، یہ بتائیں بینکوں کے باہر جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، افراتفری مچی ہوئی تھی، پریشانی چھائی ہوئی تھی، اس کا اب کیا عالم ہے؟
معمولی فرق آیا ہے غزنفر، لیکن لمبی لمبی لائنیں ابھی بھی آپ کو ہر جگہ بینکوں کے باہر، اے ٹی ایم مشینوں کے باہر نظر آئیں گی۔ تھوڑا بہت کیش آتا ہے وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو نوٹ گردش میں ہیں وہ چھوٹی کرنسی کے نوٹ ہیں، یعنی کہ 100 روپے کے زیادہ سے زیادہ یا پھر 2000 کے۔ تو اگر 2000 کے نوٹ بینک آپ کو دیتا ہے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں خرید سکتے کہ جس میں چینج ریکوائرڈ ہو، یعنی کہ مان لیجیے کہ آپ 400 یا 500 روپے کی کوئی چیز خریدیں 2000 روپے کا نوٹ دے کر، تو دکاندار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو لوٹا سکے۔ تو میں آپ کو خود بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، جو خاتون میرے گھر میں کام کرتی ہے اس کو تنخواہ دینی ہے، 2000 روپے کے نوٹ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں اور 100 روپے کے نوٹ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو اس کی تنخواہ دے سکوں۔ اور اسی طرح کے مسائل جو ہیں پورے ملک میں سامنے آ رہے ہیں۔ تین چار دن پہلے ریزرو بینک کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہیں وہ بیک وقت ایک مرتبہ 2.5 لاکھ روپے اپنے کھاتے سے نکال سکتے ہیں, لیکن اسے بھی ابھی عملی شکل نہیں دی جا سکی ہے. ابھی ریزرو بینک کی طرف سے دوبارہ ہدایات آئیں گی, اس کے بعد اس تجویز پر عمل ہوگا. اور اسی طرح کی داستانیں ملک کے مختلف حصوں سے آ رہی ہیں. آج میں کچھ دیہات میں لوگوں سے بات کر رہا تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں بینکوں میں بھی منمانی چل رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ 50,000 روپے تک جمع کرانا چاہتے ہیں اپنے کھاتے میں تو اس کے لیے کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے, یا 50,000 اینڈ ابو کے اوپر آپ کو پین کارڈ جو پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے انکم ٹیکس کا وہ دینا ہوگا. لیکن گاؤں کا آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کسی بینک کے افسر نے کہہ دیا سب کو وہ فالو کرنا ہے, وہاں کوئی بہت زیادہ جواب دہی نہیں ہوتی. تو ایک کنفیوژن ہے, ایک افراتفری کا عالم ہے جس کا ابھی فوری طور پر مجھے خاتمہ نظر نہیں آ رہا.
سہیل, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. حالت اعضاء کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر آپ کو ہفتہ وار انٹرٹینمنٹ ڈائری میں اداکار اور ماڈل حریم فاروق کا انٹرویو بھی سنوائیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف کرائسٹ چرچ میں کھیلا گیا پہلا کرکٹ ٹیسٹ 8 وکٹوں سے جیت لیا ہے. یہ نیوزی لینڈ کی اپنی سرزمین پر پاکستان کے خلاف 7 سال میں پہلی کامیابی ہے. میچ کے چوتھے دن آج پاکستانی ٹیم نے 129 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگز کا آغاز کیا, تو سہیل خان 40, اسد شفیق 17 اور راحت علی نے 2 رنز بنا کر اننگز کا خاتمہ 171 رنز پر کیا. نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم ساؤدی, ویگنز اور ٹرینٹ بولٹ نے دوسری اننگز میں 3-3 وکٹیں حاصل کی, لیکن پاکستانی بالرز 105 رنز کے ہدف کا دفاع کرنے میں ناکام رہے. کین ولیمسن اور جیت راول کی 85 رنز کی شراکت نے نیوزی لینڈ کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری دلا دی. ادھر انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان وشاکھاپٹنم میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 87 رنز بنائے ہیں, اور کل کھیل کے آخری دن اسے جیت کے لیے مزید 319 رنز درکار ہیں. اس سے قبل انڈیا نے کپتان ویراٹ کوہلی کے 81 رنز کی بدولت دوسری اننگز میں 204 رنز بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 405 رنز کا ہدف دیا تھا. انگلینڈ کی جانب سے دوسری اننگز میں سٹوئٹ براڈ اور عادل رشید نے 4-4 وکٹیں حاصل کی. ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم نے انڈیا کی خواتین ٹیم کو دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 31 رنز سے ہرا دیا ہے. سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ATP ورلڈ ٹور فائنلز میں ٹائٹل کی جیت کے لیے اہم مقابلہ ٹاپ سیڈ اینڈی مرے اور سیکنڈ سیڈ نوویک جوکووچ کے درمیان ہے. اگر جوکووچ آج ATP ورلڈ ٹور فائنلز جیت جاتے ہیں تو وہ دوبارہ عالمی رینکنگ میں ٹاپ سیڈ پوزیشن حاصل کر لیں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں یایا تورے کے 2 گولز کی بدولت مینچسٹر سٹی نے فٹ بال کلب کرسٹل پیلس کو 2-1 سے ہرا دیا. اسپینش لیگ میں کرسٹیانو رونالڈو کی ہیٹرک کی بدولت ریال میڈرڈ نے اٹلیٹیکو میڈرڈ کو 3-0 سے شکست دے دی. آسٹریلین اوپن گولف چیمپئن شپ عالمی نمبر 5 جارڈن سپتھ نے جیت لی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز, اور اب ایک بار پھر پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں کے دوران کالدن تنظیموں سے تعلق الزام میں گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں. یہ کارروائیاں کوئٹہ شہر میں اس واقعے کے بعد عمل میں لائی گئیں جس میں ایف سی او پولیس کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم تھوڑی دیر بعد آپ کو سنوائیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
انڈیا میں ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں مسافر ٹرین کے حادثے میں 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. شام کے شہر حلب میں باغیوں نے الفرقان ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے. شامی حکومت کے مطابق اسکول پر شیلنگ سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق حلب میں اب تک ہونے والی شدید بمباری کے نتیجے میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں طبی سہولیات ختم ہو چکی ہیں. جرمن چانسلر نے اپنی پارٹی سی ڈی یو کے سینئر ممبران کو بتایا ہے کہ وہ اسی عہدے پر چوتھی مرتبہ بھی فائز ہوں گی. آج باضابطہ اعلان کی توقع ہے. ترکی میں ہزاروں افراد اس مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کمسن بچی کا ریپ کرنے والا شخص اس لڑکی سے شادی کر لے تو سزا سے بچ جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں فرح جاوید. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق کے الزام میں گرفتاری عمل میں لائی ہیں. یہ کارروائیاں کوئٹہ شہر میں اس واقعے کے بعد عمل میں لائی گئیں جس میں ایف سی اور پولیس کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق ایف سی اور اساس داروں نے 3 مختلف علاقوں کلات، پشین اور کوئٹہ میں کارروائیاں کیں. ترجمان کے مطابق ان علاقوں سے 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور کلات سے گرفتار ہونے والے شخص کے قبضے سے مارٹر کے گولے بھی برآمد کیے گئے. کلات سے گرفتار شخص کے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن پشین اور کوئٹہ سے گرفتار افراد کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا تعلق کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیموں سے ہے. یہ کارروائیاں کوئٹہ شہر میں سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد کی گئیں. ان اہلکاروں کو نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ شب فاطمہ جنہ روڈ پر حملہ کر کے ہلاک کیا تھا. اس واقعے کے بارے میں ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے.
اسی یہ جو یٹ روڈ اور جناح فاطمہ جناح روڈ کراس پہ ہمارے ایف سی کے جوان جو ڈیوٹی پہ تھے اور ساتھ ان کے ٹریفک پولیس کا، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے.
ہلاک ہونے والوں میں ٹریفک پولیس کا 1 اور فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار شامل تھے. حملہور موٹر سائیکل پر تھے جو حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. مارے جانے والے اہلکاروں کے سروں میں گولیاں ماری گئی تھیں. فاطمہ جناح روڈ کا شمار شہر کے مرکزی اور تجارتی علاقوں میں ہوتا ہے. ڈی آئی جی پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ایف سی کے اہلکار تجارتی علاقے میں سیکورٹی کی ڈیوٹی پر مامور تھے.
یہ ہمارے ان کی ایک چھوٹی چھوٹی بیٹس ہوتی ہیں تو اس پہ اپنی ڈیوٹی پہ تھے. یہ ایک جگہ پہ رکتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں.
فاطمہ جناح روڈ پر اس حملے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی ہے. کوئٹہ شہر میں رواں سال کے دوران اب تک پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے ہوئے ہیں. ان حملوں میں اب تک 100 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے. رواں سال سب سے بڑا حملہ پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کا تھا. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع واران قلعہ کے علاقے میں بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کی ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات کا، آئیے سنتے ہیں.
آدھے امریکیوں کے پاس تو ٹرمپ سے ڈرنے کا جواز ہے، مگر مجھ جیسے خوشہ چین دانشور خود کو ٹرمپ گزیدہ سمجھ کے کیوں سر کھجا رہے ہیں؟ رعایتی F-16 اوباما کے دور میں بھی نہیں ملے، اب بھی نہیں ملیں گے. ڈو مور پہلے بھی کہا جا رہا تھا، اب بھی کہا جائے گا. دہشت گردی کی پشت پناہی کا الزام پہلے بھی لگتا تھا، اب بھی لگے گا. اقتصادی امداد پہلے بھی مشروط تھی، اب شاید اور بند جائے. 90 کے اشرے میں امریکی امداد بالکل رک گئی تھی، تب کون سا والا ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھا؟ دہشت گردی کے خلاف 120 ممالک میں امریکہ کی جنگ ٹرمپ کو ورثے میں ملی. پاکستان، یمن اور صومالیہ میں ڈرون حملے ریپبلکنز نے شروع کروائے، ڈیموکریٹس نے جاری رکھے. ہلری جیت جاتی تو کیا بند ہو جاتے؟ پچھلے 15 برس میں پاکستانی معیشت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصے داری کے عوض بقول اسٹیٹ بینک آف پاکستان $118 بلین کا براہ راست اور بلا واسطہ نقصان ہو چکا ہے، اور بدلے میں امریکہ کی غیر ٹرمپ حکومتوں نے محض $14 بلین کی اجرت کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر تھمائی. کیا ہلری کے جیتنے سے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری بہنے لگتی؟ ہاں، ٹرمپ نے پہلے ہی حلے میں 30 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ملک سے باہر نکالنے کا عندیہ دیا ہے. تو خلیجی ریاستوں نے 4 برس کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت 1 ملین کے لگ بھگ غیر قانونی تارکین وطن نکالے، اور وہ بھی یہ کہہ کے کہ یہ اقتصادی بوجھ اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. ٹرمپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے. پاکستان بھی تو افغان مہاجرین پر واپس جانے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے، اتنا دباؤ کہ نیشنل جیوگرافی کی پوسٹر گرل شربت گلا کو بھی ہیپیٹائٹس سی سمیت اسپتال سے اٹھا کے تورخم پار پہنچا دیا۔ فلسطین نے ٹرومین سے اوباما تک 14 امریکی صدور بھگت لیے، اب 15واں بھی سہی۔ 9/11 کے بعد سے امریکی مسلمان اپنی غیر اعلانیہ نگرانی سے مسلسل بے چین ہیں، اب اگر اعلانیہ نگرانی شروع ہو جاتی ہے تو کیا اہم تبدیلی آئے گی؟ ٹرمپ انتظامیہ میں جس طرح کے لوگ لائے جا رہے ہیں، عین ممکن ہے ان کی مرتب کردہ پالیسیوں سے امریکہ 50 اور 60 کی دہائی کی نسلی کشیدگی میں دوبارہ لوٹ جائے، مکارتھیزم ایک نئے عزم کے ساتھ قبر سے نکل آئے، کوکلس کلان جیسی متشدد تنظیمیں کھل کھیلیں، سیاہ فاموں کی زندگی جہنم ہو جائے، مسلمانوں سے مذہبی منافرت کو کئی گنا بڑھاوا ملے، امریکہ کا لبرل جمہوری امیج لڑکھڑا کے مجسمہ آزادی کے قدموں میں آن گرے اور امریکن ڈریم فاشزم کی کگار پہ پہنچ جائے۔ مگر ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی سے اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں امریکہ اب داخل ہونے والا ہے۔ کیا ہمارے ہاں نسلی و مذہبی اقلیتیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے کوکلس کلان عرف نان اسٹیٹ ایکٹرز یہاں سے وہاں تک پچھلے 40 برس سے مذہبی و نسلی آگ نہیں لگا رہے؟ کیا ملازمتیں اور روزگار کے مواقع علاقائی نسلی و مذہبی فرق سے آلودہ نہیں؟ ہاں، ٹرمپ گن لابی کا نمائندہ ہے، ہمارے ہاں تو اس قدر بے نامی اسلحہ ہے کہ گن لابی کیا بیچتی ہے۔ ہاں، ٹرمپ اوباما کیئر صحت منصوبہ ختم کر دے گا، مگر ہمارے ہاں تو ختم کرنے کے لیے صحت منصوبہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی بالخصوص مسلمان طلباء کی آمد کی حوصلہ شکنی کرے گی، مگر ہم کیوں تشویش میں ہیں؟ یاد نہیں 9/11 سے پہلے تک پاکستانی یونیورسٹیوں میں عرب، افریقی، ایرانی، جنوب مشرقی ایشیائی طلباء شوق در شوق اور مذہبی مدارس میں جوق در جوق پڑھنے آتے تھے؟ آج کتنے غیر ملکی مسلمان طلباء پاکستان کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں؟ آپ کو یہی خدشہ تھا نا کہ وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ٹرمپ کو بھی تو یہی خدشہ ہے۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے ان ممالک اور معاشروں کا تو ڈرنا بنتا ہے جن کے ہاں انسانی جان، انسان دوستی، اختلاف رائے، روشن خیالی، وسیع المشربی، مساوات اور جمہوری اقدار کی تھوڑی بہت اہمیت ہے۔ وہ جانے اور ٹرمپ جانے، ہم کاہے کو نیند اڑا بیٹھے ہیں۔ بھینس بھینس ہوشیار، تجھے چور لے چلے، بھینس نے پلٹ کے کہا، وہ بھی چارہ ہی دیں گے۔
وسعت اللہ خان کی ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات آپ سن رہے تھے۔ یہ ریڈیو ڈائری اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ریڈیو ڈائری، آپ کا خط ملا، آئیے سنتے ہیں۔
سامعین، کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہرا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج آغاز کر رہے ہیں بستی برارا ضلع ملتان سے آنے والے اس خط کے ساتھ، جو کہ روانہ کیا ہے محمد اسلم آرزو صاحب نے۔
اچھا، تو کیا فرماتے ہیں آرزو صاحب اپنے تازہ مکتوب میں؟
لکھتے ہیں، مجھے دوسروں کی طرح یہ شکایت تو ہرگز نہیں کہ میرے خطوط ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اب تک میرے کم و بیش تمام خطوط ہی نشر کر دیے ہیں۔ البتہ یہ شکایت ضرور ہے کہ آپ میرے خطوط کی عبارت جو کی تو نشر نہیں کرتے۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر بھارتی فوج کی فائرنگ کا ذکر ہو یا مشرق وسطی کے اسلامی حکمرانوں کی بے حسی کا تذکرہ ہو، آپ میری تحریر کا جوہر اپنی مصلحت کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ آخر آپ ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم، بہادر کو بہادر اور بزدل کو بزدل کہنے سے کیوں کتراتے ہیں؟
ارجو صاحب، آپ ایک جمہوری ملک کے آزاد شہری ہیں اور اظہار رائے کی آزادی آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن آپ کے جذبات کی شدت جس تیز و تند زبان میں اظہار پاتی ہے، ہمارا مائکروفون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے فرمودات قابل نشر زبان میں سامعین تک پہنچا دیں۔ ظالم، مظلوم، بہادر، بزدل، یہ تمام اسماء صفت جو ہیں یہ براڈ کاسٹنگ کی زبان سے باہر ہیں۔ سچی اور کھری رپورٹنگ میں ایسے الفاظ کا سہارا درکار نہیں ہوتا۔ کشمیر میں بھارتی فوج نے جو کچھ کیا اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اس کی تفصیل بلا کم و کاسٹ آپ کو ہماری خبروں اور رپورٹوں میں مل جاتی ہے۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم، کس نے بہادری دکھائی، کس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس کا فیصلہ سامعین خود کر سکتے ہیں۔
خط کے آخر میں آرزو صاحب لکھتے ہیں، بالی ووڈ راؤنڈ اپ جیسا فضول اور بے مقصد پروگرام آپ مسلسل چلائے جا رہے ہیں، آخر بھارتی فلموں اور ایکٹروں سے ہمیں کیا واسطہ؟ کوئی بھی سنجیدہ شخص ان فضولیات میں دلچسپی نہیں رکھتا، براہ کرم اس پروگرام کو فوری طور پر بند کیجیے۔
آرزو صاحب، آپ کے بہت سے فرمودات مفروضوں پہ مبنی ہوتے ہیں، چونکہ فلمی پروگرام آپ کو ذاتی طور پہ پسند نہیں، اس لیے آپ نے فرض کر لیا کہ سبھی سامعین اسے ناپسند کرتے ہیں،
جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وسط اللہ خان کے کالم اور فیفی ہارون کے پروگراموں کی طرح بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی ہمارے مقبول ترین پروگراموں میں شامل ہے،
اور یہ بھی آپ کا ایک مفروضہ ہے کہ بی بی سی کی اردو سروس صرف پاکستان میں سنی جاتی ہے، کیونکہ یو پی، بہار، مہاراشٹر، بنگال، مشرقی پنجاب کے علاوہ شمالی امریکہ، جنوبی افریقہ اور یورپ کے کئی حصوں میں اردو کی نشریات باقاعدگی سے سنی جاتی ہیں۔
اچھا عارف، ہمیں اداس محمد عثمان کے خطوط اکثر ملتے ہیں اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ سامع ہر وقت اداس کیوں رہتے ہیں۔
تو اداس صاحب کا کوئی نیا خط آ گیا کیا؟
خط تو ان کے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کے خط کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی مستقل اداسی کا راز افشا ہو گیا ہے۔
اچھا، کیسے بھلا؟
لکھتے ہیں، جب کبھی میرا خط نشر ہوتا ہے تو میری اداسی کے بارے میں ضرور کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ میں ہرگز ایک اداس آدمی نہیں ہوں، بلکہ اداس میرا تخلص ہے۔ جن لوگوں کا تخلص بسمل ہوتا ہے، کیا وہ سچ مچ زخمی ہوتے ہیں؟ یا جو لوگ اسیر تخلص کرتے ہیں وہ واقعی قید میں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اداس کا تخلص اختیار کرنے والے شاعر کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہاں تک جائز ہے کہ وہ ہر وقت غم و آلام کی چادر میں لپٹا، سر جھکائے اداس بیٹھا رہتا ہوگا۔ تو میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ محمد عثمان میرا نام ہے، شربلوچ میری کاسٹ ہے اور اداس میرا تخلص ہے۔ چنانچہ آپ میرا پورا نام اداس محمد عثمان شربلوچ نشر کیا کریں۔
عثمان صاحب، ہمیں بڑے بڑے لمبے ناموں والے لوگ خط لکھتے ہیں، لیکن ہم تین لفظوں سے زیادہ لمبا نام نشر نہیں کرتے اور طویل ناموں کو مختصر کر کے تین لفظی سطح پہ لے آتے ہیں۔ آپ کے پانچ لفظی نام کو بھی ہم نے تین لفظوں میں سمیٹ دیا ہے۔
یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ بی بی سی کے عالمی نشریات سے اب پنجابی زبان میں بھی پروگرام ہوا کرے گا، کیا آپ بھی اس میں حصہ لیں گے؟ یہ بھی بتائیے کہ پنجابی سروس کن اوقات میں سنی جا سکے گی۔
عثمان صاحب، پنجابی سروس کے بارے میں یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہو رہی ہیں، جو ہی انتظام مکمل ہوں گے سروس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔
زبانوں کی بات ہو رہی ہے تو ذرا یہ خط بھی سن لیجیے۔
جی سنائیے۔
گوٹ کھاڑک سے لیاقت علی کھوسا اور جعفر علی کھوسا لکھتے ہیں، آپ لوگوں کو خط لکھنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم یہ کام عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، یعنی اس وقت سے جب ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی۔ اب بھی یہاں پوری سہولتیں میسر نہیں ہیں، ڈاکخانہ ہمارے گاؤں سے بہت دور ہے اور خط پوسٹ کرنے کے لیے کئی میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب کئی ہفتوں کے بعد ہم آپ کے پروگرام میں اپنا نام سنتے ہیں تو آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ خط بہت گندی لکھائی میں ہے، اس لیے ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ بس یہ سن کر دل پہ چھری سی چل جاتی ہے۔ اس بار انتہائی آہستہ آہستہ اور خوش خطی سے خط لکھ رہے ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن قومی زبان ہے، اس لیے سب کو سیکھنی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر اس میں مہارت نہیں تو آپ کو بھی کچھ رعایت برتنی چاہیے۔
کھوسا صاحبان، ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے پچھلے دو خط باوجود انتہائی کوشش کے ہم پڑھ نہ پائے، لکھائی سچ مچ بہت خراب تھی۔ آج کا خط آپ نے واقعی بڑی محنت سے ٹھہر ٹھہر کے لکھا ہے، اور اگرچہ اس میں کوئی جواب طلب بات نہیں ہے، پھر بھی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے اسے شامل محفل کر لیا ہے۔ آئندہ بھی اس خوش خطی کو برقرار رکھیے۔
شفیع آباد نواب شاہ سے مدد علی بروہی لکھتے ہیں، پہلی بار خط لکھ رہا ہوں، جواب ضرور دیجیے۔ میرے پسندیدہ نشرکار شفیع نقی جامی نے دوران گفتگو کہا کہ 2017 میں ہونے والے عالمی کپ کے لیے پاکستان کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، لیکن 2017 میں تو عالمی کپ منعقد نہیں ہو رہا۔
مدد علی صاحب، آپ نے پہلی بار خط لکھا ہے اور ہم آپ کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ آپ کس کھیل کا ذکر کر رہے ہیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یا کوئی اور کھیل؟ اگلے خط میں وضاحت ضرور کیجیے۔
اور یہ اگلا خط بھی دو نئے سامعین کا ہے، گاؤں ڈاچیاں والا سے عبداللطیف اور عبدالرشید لکھتے ہیں، ہم دونوں بھائی آپ کے پرانے لسنرز ہیں لیکن پہلی بار خط لکھ رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی برکت سے ہم جیسے دور دراز بسنے والے دیہاتی بھی دنیا کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہتے ہیں، یعنی آپ لوگ ملک کے ہر کونے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اس محرومی کا احساس تنگ کرتا ہے کہ خود ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچتی۔ آپ شہری لوگوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں، آپ نے فرض کر رکھا ہے کہ ہم دیہاتی بھی ان سے بہراور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر ہماری ویب سائٹ پر دیکھیے، چراغ کی روشنی میں چار سیل کے ٹرانزسٹر پر آپ کی خبریں سننے والے کمپیوٹر تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنا پیغام ریکارڈ کر کے بھیجیے جسے جمعرات کو نشر کیا جائے گا، تو ہمارے سینے سے ایک آہ سرد اٹھتی ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ہمارا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔
حضور والا، یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے شروع کیا گیا ہے۔ ہم سے اکثر سامعین سوال کرتے ہیں کہ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کے اس زمانے میں آپ نے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوں کا پروگرام شروع کر رکھا ہے جو کئی دن کی مسافت کے بعد آپ تک پہنچتا ہے۔ ہم انہیں کیا بتائیں کہ ہمارے سامعین کی ایک بڑی تعداد کمیونیکیشن کی جدید سہولتوں سے محروم ہے اور ہم تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے محکمہ ڈاک کے قدیم نظام کی محتاج ہے۔
سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائشیں کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پہ تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے ہفتے وار ریڈیو ڈائری، آپ کا خط ملا۔ اور آئیے اب ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر۔ اس وقت میرے سامنے کھیلوں کا صفحہ کھلا ہوا ہے اور اس پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کو اپنے سسر کے انتقال کی وجہ سے نیوزی لینڈ سے واپس آنا پڑا ہے اور ان کی جگہ ون ڈے کرکٹ کیپٹن اظہر علی کو دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان تعینات کیا گیا ہے۔ مصباح الحق کو اپنے سسر کے انتقال کی خبر پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز میں ملی۔ ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ نیوزی لینڈ میں تھیں اور یہ دونوں اتوار کے روز پاکستان روانہ ہو گئے ہیں، پیر کی صبح لاہور پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ مصباح الحق کے سسر گزشتہ کئی ہفتوں سے علیل تھے۔ سیر بھی ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اور آئیے اب ذکر کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور شو بز انڈسٹری کا۔ حریم فاروق کو پاکستان کی فلمی دنیا میں آئے ہوئے چند ہی سال ہوئے ہیں، تاہم اس دوران انہوں نے خاصی شہرت کمائی ہے۔ اس سال نہ صرف وہ سپر ہٹ فلم جنان کی معاون پیشکار یا کو پروڈیوسر تھیں، بلکہ اس سے پہلے سن 2012 میں سیاہ نامی ایک فلم میں انہوں نے مرکزی کردار بھی ادا کیا تھا۔ سنتے ہیں حریم فاروق کے ساتھ ہماری ساتھی فیفی ہارون کی گفتگو۔
آپ کی فلم جو ہے وہ ریلیز ہونے جا رہی ہے دوبارہ پھر سے، لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ سے بہت ملتا جلتا۔ ایک تو اخباروں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اچھا وہ ہم نے ٹریلر دیکھا اور فلم ملتی جلتی ہے۔
میرا خیال ہے دا ریزن لوگ شاید اس اتنی سملیرٹیز اس میں ان کو لگ رہا ہے، ایک تو اس میں ایک وہ جو ریڈ کلر کی گاڑی ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں بھی تھی، مجھے ایگزیکٹلی اس گاڑی کا نام نہیں پتا کیونکہ میں بہت جاہل ہوں اس معاملے میں۔ ہاں بڑی پیاری تھی لیکن یہ مجھے یاد ہے۔ میرین کا جو جانرا ہے نا اٹس ویری کلوز ٹو ریالٹی، ریلیشن شپس کے بارے میں ہوتا ہے، مسالہ سے زیادہ وہ کانسنٹریٹ کرتی ہے کیریکٹرس پہ، ان کے آپس کے ریلیشن شپس میں۔ تو آئی تھنک زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور یہ باقی جتنی بھی فلمز ہیں جن سے کمپیئر کیا جاتا ہے، جیسے فرحان اختر اور زویا اختر کا، وہ لوگ بھی ان چیزوں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔
لوگ اتنا ڈیپ نہیں گئے ہیں، وہ صرف کیونکہ لفظ دوبارہ آتا ہے تو پھر
دوبارہ، ہاں شاید وہ ایک فیلر آتا ہوگا آئی ایم شیور۔ میں بھی جب اس کے ساتھ کام کری تھی تو میں نے کہا کہ یار آپ تو ہماری ایک اور زویا اختر ٹائپ آ رہی ہیں۔
یہ پہلی دفعہ ہے جو آپ نے مہرین کے ساتھ کام کیا ہے؟
دیئر سرٹن ڈائریکٹرز ان دی انڈسٹری جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مہرین واز ڈیفینیٹلی ون آف دیم۔ وی ور سپوز ٹو ڈو اے سیریل ٹوگیدر ان فیکٹ، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اس کے کچھ مہینے بعد مجھے مہرین کا میسج آیا کہ آر یو فری، بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو زبردست۔ پتہ چلا وہ پروجیکٹ فلم تھی۔ میں نے کہا ہے، ہاں ہاں ڈن کریں فلم ود مہرین جبار، آئی مین یس۔
پہلے تو وہ فلم کر چکی ہیں مگر وہ الگ قسم کی ایک فلم تھی۔
नाम बोल।
रामचंद्र।
पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहे हैं?
दोबारा फिर से वो सो मच फन। इसमें हम सब खवातीन थी, रो भी जो था आधे से ज्यादा खवातीन था। आई थिंक बड़ा रोब जमाते थे हमें लोगों पे, हम जितनी भी औरतें थी। इसमें जो कैरेक्टर भी है, इसमें दोबारा फिर से मुझे दिस सर्टन शेड्स इन दैट कैरेक्टर जो मुझे बड़े मजे के लगे थे कि यू नो शी इज नॉट योर टिपिकल हीरोइन, शी इज नॉट वो के अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह प्यार हो गया अब क्या करेंगे, वो वाला सीन नहीं है इसका। शी इज अ कॉन्फिडेंट वुमन, शी हैज अ किड, शी इज समवन हु वांट्स टू पर्सू हर ड्रीम एट द सेम टाइम। लीड है, ठीक है, यस थैंक यू, बट क्या इसमें कुछ सब्सटेंस है, कुछ मटीरियल है, कुछ मजे की चीज है? तो एब्सोल्युटली ज़ैनब में वो थी, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस फ्रॉम मेरीन व्हेन इट कम्स टू वुमन। मेरा दिल कोई भी सीन कर रहे होते थे ना, तो उधर बीच में से एक आवाज आती थी, मेरीन यहाँ पे, आई वॉन्ट दैट मोमेंट।
आज हम पहले मिले होते,
अगर हम पहले मिले होते ना
हमने डांस भी किया, बड़ा मजा आया उसमें। सनम और अली काज़मी तो खैर अहमद सैद, उन्होंने बहुत अच्छा किया और अदील ने भी बहुत अच्छा किया। मैंने कहा मेरीन दिस इज सच अ स्वीट मेहंदी सॉन्ग कि मुझे लिटरली लग रहा है कि मेरे किसी कजन की शादी हुआ, मैं दुशान डांस कर रही हूँ। बड़ा रिलेटेबल सा लगता है, मतलब इट्स नॉट ग्रैंड और यू नो कि 10,000 एक्स्ट्राज हैं और ये हो रहा है और वो, इट्स नॉट अ करण जौहर मेहंदी सॉन्ग।
करण जौहर तो वैसे भी आजकल फंसे हुए हैं काफी। पहले ये होता था कि जब हम इंटरव्यू करते थे लोगों को, तो हम ये पूछते थे कि आप इंडिया जाना चाहते हैं, इंडियन फिल्में करना चाहते हैं, तो अब तो ये सवाल जरा मेरा ख्याल एक यूजलेस सा हो गया हमारे।
यूजलेस दयारे दिल जब किया मैंने, तो लोगों ने कहा कि अभी तुम्हें आए हुए 4 दिन नहीं हुए, तुम यंग टू ओल्ड कर रही हो। मैंने कहा डजंट मेक अ डिफरेंस।
अली रहमान ने भी यही किया था, किसी ने ये नहीं कहा कि अली आप ये यंग टू ओल्ड कर रहे हैं। उम्र जो है वो खवातीन के मामले में ज्यादा एक इशू बन जाती है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने कहा कि डोंट डू दिस प्रोजेक्ट। मैंने कहा यार आप कैरेक्टर पढ़ें, आप वो स्क्रिप्ट पढ़ें, इट्स अ ब्रिलियंट कैरेक्टर, डजंट मैटर कि लीड है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि तुम नहीं करना ये, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मार्केट खराब हो जाएगी। अभी मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो मैं क्यों सिर्फ एक हीरोइन बन के रहूं? मैं एक एक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक रोल चाहिए। मुझे उसमें नहीं देखना कि वो खूबसूरत लग रही है, हाँ अगर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि खूबसूरत लगना है तो हाँ जी खूबसूरत लगेगी, नहीं है नहीं लगेगी। मुझे उस उन चीज़ों में फिजिकैलिटी में तो पढ़ना ही नहीं है ना।
आपकी फिजिकैलिटी और आपकी जो इमेज है उसमें लोग बहुत पढ़ते हैं, यू आर अ नॉर्मल कर्वेशियस वुमन, ठीक है। जब दयारे दिल में मैंने आपको देखा तो मुझे एक अच्छा लगा, इट वाज द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एक हमारा स्टेरियोटाइप है जो हीरोइंस होती हैं वो बिल्कुल पतली सी साइज 0 टाइप्स आजकल होती हैं।
Honestly telling you, जब मैं इस सोच से घर से निकली थी कि you know, कि मुझे एक्टर बनना है, I was 103 kgs उस टाइम पे, तो मुझे लोगों ने कहा कि लुक एट योर सेल्फ, तुम्हें क्या हो गए, तुम किस तरह एक्टर बनोगी? मैंने कहा वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई डिड। टीवी शुरू किया तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम रिड्यूस करो।
ये तो नहीं कि आपके प्रोड्यूसर्स ने डिमांड किया,
जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है ना, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, उनसे बहुत एक्सेप्टेंस मिली है मुझे इस चीज़ पे। मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया गया है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से दिया गया, मेरे दोस्तों की तरफ से दिया गया है कि बी हु यू आर। अगर आप हेल्दी हैं और आप यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, उसमें यू वॉन्ट टू लूज वेट, यू लूज वेट, यू डोंट वॉन्ट टू लूज वेट, डोंट लूज वेट। जो सर्टन कैरेक्टर्स थे, मेरा वेट ठीक था उस लिहाज से, जैसा फॉर इंस्टेंस दयारा दिल में आई वॉज हैवी एट दैट टाइम, लेकिन वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा बैठ रहा था। मैंने कहा परफेक्ट फाइन। उसके बाद मैंने दोबारा फिर से के लिए थोड़ा सा वेट लूज किया, उसमें ज़्यादा नहीं करना था, रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने कहा ठीक है परफेक्ट, एज एन एक्टर फॉर अ कैरेक्टर येस आई वुड डू इट। अगर मैं कल को एक कैरेक्टर उठाती हूँ हु इज प्लेइंग सुपर मॉडल, आई वुड हैव टू लूज लाइक टन्स ऑफ वेट।
हरीम, मगर एक ये भी तो बात है ना कि लड़कियों पर बड़ा प्रेशर होता है, जो आम लड़कियाँ होती हैं जो ये ड्रामाई सीरियल देखती हैं, आप अखबार भी खोल लें, फैशन मैगजीन्स आप देख लें, तो हर जगह एक ही किस्म का इमेज है। मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी यंग लड़कियां थी जिन्होंने आपको देखा तो यही सोचा जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सूख के रह जाऊं।
नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई लड़की जब मिलती है ना मुझे, और मुझे वो सुनने को मिलता है कि यू नो कि दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस कि यू विद दिस बॉडी फ्रेम आर इन दिस इंडस्ट्री, आई थिंक दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम आपसे इंस्पायर होकर वेट लूज कर रहे हैं, ये भी मैसेजेस आते हैं।
अब आप भी उस दूसरी तरफ चली गई।
मैं अगर जितना मर्जी मेहनत कर लूँ, भूखी रहूँ, प्यासी रहूँ, मैं साइज 0 हो ही नहीं सकती हूँ, मेरे जीन्स ऐसे हैं और मुझे होना भी नहीं।
जिंदगी में थी तुझसे खुशी,
पहली फिल्म आपकी जानान हिट होगी और आप दूसरी फिल्म भी अब प्रोड्यूस कर रही हैं,
ये पर्ची आ रही है नेक्स्ट ईयर,
तो आप सिर्फ एक्टर हैं नहीं ना।
मेरे ख्याल में मैं अपने आप को एक बागी समझती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी लड़ाई चलती है हमारी सोसाइटी से। लड़कियाँ ना, जो आपने बात की कि सारे प्रेशर्स में आके बहुत चीज़ें नहीं करती हैं क्योंकि उन पर सोसाइटी का प्रेशर होता है, मेरे में वो चीज़ नहीं है। मुझे ये कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स ने दिया। माय फादर यूज्ड टू टेल मी एंड ही स्टिल टेल्स मी कि कभी इसलिए ना जिंदगी में किसी चीज़ से रुकना क्योंकि तुम एक औरत हो, क्रिटिसिज्म आएगा, मेरे पे प्रेशर्स आएंगे, मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह हैंडल करूँगी। नहीं, अ वुमन इज गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन। आई डोंट थिंक कि औरत के बगैर दुनिया चल सकती है। अस बीइंग वुमेन शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर वुमेन कि हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना कि क्योंकि आप आदमी हैं तो आप औरत को रिस्पेक्ट करें, हमें ये भी सिखाना है कि औरत को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
आपने महरीन के साथ अभी काम किया, महरीन भी अपना पाकिस्तान में काम छोड़ के न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में चली गई थी। अब काफ़ी हैं ऐसे लोग जो फिल्म स्कूल से आए हैं, जो प्रोडक्शन सीख के आए हैं, जो डायरेक्शन सीख के आए हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में ही रह के यू लर्न ऑन द सेट।
लेकिन मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आई विल टेक आवर टाइम फॉर दिस कि मैं जाऊँगी, मैं पढ़ना चाहूँगी। हमारा तो जो एम है, जो गोल है, क्योंकि सिंस आपकी वाली बात है कि बहुत लोगों को ऑन सेट सीखना पड़ता है, आई एम वन ऑफ देम, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती कि वो बाहर जा सकें, प्रॉपर स्कूल से पढ़ सकें। आपको जो भी पढ़ना भी होता है वो आप खुद रिसर्च करके पढ़ते हैं। हम यहाँ पे विद इन पाकिस्तान इंशाल्लाह एंड वेरी सून वी विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल जो मीडिया में आना चाहते हैं, बीट एनीथिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, उनको ग्रूम किया जाए, उनको सिखाया जाए कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह होता है। क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे हमारे मुल्क में देखे जो या ज़ाया हो जाते हैं और या डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो उस थोड़ा सा जो है ना दिल टूटता है मेरा, क्योंकि मुझे तो अपने काम से बहुत प्यार है।
और ये दूसरी फिल्म जो है आप प्रोड्यूस भी कर रही हैं, एक्ट भी कर रही हैं उसमें,
मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि तुमने खुद की नहीं जानान की थी, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, मेरा पहली दफ़ा कर रहे हैं। जानान मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो जब पर्ची की बात हुई मैंने कहा कि हाँ आई थिंक आई कैन मैनेज, प्रोडक्शन सीखने वाला टाइम था ना वो मैंने गुजार लिया,
अब आप माहिर प्रोडक्शन बन चुकी हैं,
ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी।
पर्ची क्या नाम है ये किस किस्म का नाम है? पर्ची
अच्छा, पर्ची कराची में बहुत इसका सीन होता है, भत्ते की पर्ची आती है एक, ये होती है ना कि वो आप पैसा दें, पर्ची भेजिए, पर्ची आ गई।
मैं तो जानती हूँ, मगर तो आप कराची वाली फिल्म बना रहे हैं क्या?
उस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स ऑल आउट कॉमेडी।
तो इसके बारे में भी कुछ बताएंगे?
ज्यादा तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, लेकिन दिस इज अनदर ऑफ आवर ओन प्रोडक्शंस। जानान के बाद पर्ची कर रहे हैं मैं और इमरान नसर काजमी मिलके, इसमें
रेहम खान नहीं है,
इसमें और इमरान काजमी है, हम लोग हैं।
कौन है आपके साथ इस फिल्म में?
मेरे साथ अली रहमान है, उस्मान मुख्तार है, गौहर रशीद है।
आपकी और गौहर रशीद की भी तो बहुत दोस्ती है।
अरे बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ये सारे अली, गौहर, उस्मान खालिद, उस्मान मुख्तार, हम सारा बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को, बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ टीवी। तो हमारी बड़ी एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक बड़ी अच्छी दोस्ती है आपस में हम सारों की। हम में से कोई भी आपस में नहीं बदला है एक दूसरे से। इनफैक्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होती है किसी इंडस्ट्री में व्हेन यू आर राइटिंग पर्ची कि यार इसमें ना सिर्फ मजा रखना है, इसमें और कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि हम सारों की आपस की केमिस्ट्री भी ऐसी है। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है वहाँ पे। जितना आप लोगों को अपने इर्द-गिर्द खुश रखेंगे उतने आप खुश रहेंगे। एक पूरा दिन में आप नहीं हंसे ना तो आपने वो दिन जाया किया है। एंड स्माइल इज कंटेजियस।
आपकी आजकल जो तस्वीरें हैं उसमें आप स्माइल जरा कम कर रही हैं, बहुत ही सल्ट्री किस्म की, सेंशुअल किस्म की तस्वीरें हो गई हैं, मैं देख रही
हूँ। कौन सी
सारी ये तस्वीरें जो आप जरा कुछ ज्यादा ही मतलब जीनत अमान किस्म की लग रही हैं आजकल, और आपकी वो बता रही हूँ क्योंकि पहले जो तस्वीरें आती थी आपकी बहुत ही स्वीट सी उस किस्म की होती थी, अब जो है मेरा ख्याल आप कुछ ज्यादा ही मजा दे रही हैं इस नए वेट।
मेरे ख्याल मैं बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चलना शुरू हो गई हूँ, आप सही कह रही हैं। अब मैं बिल्कुल जो है ना सीरियस खड़ूस तस्वीरें निकालूंगी। जितना आप रिवीलिंग कपड़े पहन ले, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज नॉट सेक्सी।
जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं उनमें सबसे आपको खूबसूरत मर्द कौन?
आई लव बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हैं।
ये वैसे हमारे मुल्क को फायदा है। अभी आप रिसेंटली देख लें, चाय वाला देख लें आप, वी हैव सच गुड लुकिंग पीपल अराउंड अस।
आप चाय भी खूबसूरत इंसान के साथ पी सकते हैं उनके हाथ।
देखें देयर यू गो।
प्रोड्यूसर, अदाकार और मॉडल हरीम फारूक की खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे। इनसे हमारी साथी फीफी हारून ने बात की। پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام یا یہ رپورٹس دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @bbcurdu اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈیوک کلاک. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سنا رہی ہیں.
انڈیا میں ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں مسافر ٹرین کے حادثے میں 120 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہیں. شام کے شہر حلب میں باغیوں نے الفرقان ڈسٹرکٹ میں ایک سکول کو نشانہ بنایا ہے. شامی حکومت کے مطابق سکول پر شیلنگ سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق حلب میں اب تک ہونے والی شدید بمباری کے نتیجے میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں طبی سہولیات ختم ہو چکی ہیں. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے اپنی پارٹی سی ڈی یو کے سینئر ممبران کو بتایا ہے کہ وہ اسی عہدے پر چوتھی مرتبہ فائز ہوں گی. ترکی میں ہزاروں افراد اس مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کمسن لڑکی سے زیادتی کرنے والا شخص اس سے شادی کر لیتا ہے تو وہ سزا سے بچ جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.